अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने आज दौरे काबुल के दौरान अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मुलाकात की है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात, अफगान अमन अमल और इलाकाई रवाबित के फरोग और दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद की फजा कायम करने के लिए जरूरी इकदामात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के हमराह मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अहम बाहमी मामलात को हल करने के लिए मुश्तरका कमेटियां कायम करने पर इत्तेफाक किया है, ताकि वजीर आजम के दौरे काबुल के नतीजे में कायम होने वाली एतमाद की फजा को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफा हो रहा है, उनके काबुल के दौरे का मकसद अफगान सदर को ये यकीन दहानी कराना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी और जंगबंदी के लिए हर मुमकिन मदद करेगा। पाकिस्तान के वजीर आजम एक ऐसे वक्त में काबुल का दौरा कर रहे हैं जब अमरीका में 3 नवंबर को होने वाले सदारती इलेक्शन के गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज के मुताबिक जो बाइडन को कामयाबी हासिल हुई है, जबकि दूसरी तरफ रवां साल सितंबर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा में शुरू होने वाले बैनुल अफगान मुजाकरात में कोई नुमाया पेशरफ्त नहीं हो सकी है और अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाकयात में भी इजाफा हुआ है। इस तनाजुर में तज़ियाकार इमरान खान के दौरे काबुल को अफगान अमन अमल और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के ताल्लुकात के हवाले से अहम करार दे रहे हैं। अफगानिस्तान में की जाने वाली छानबीन में इल्जाम लगाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की खसूसी अफवाज ने मुल्क में 11 साल के दौरान 3 दर्जन से जायद गैर मुसल्ला शहरियों और कैदियों को गैर कानूनी तौर पर हलाक किया है। ऑस्ट्रेलिया के दिफाई अफवाज के सरबराह जनरल एंगस कैम्बल ने कैनबरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 साल तक जारी रहने वाली खसूसी छानबीन के नतायज का इंकशाफ किया है। कैम्बल ने कहा कि बावसूख शहादत के मुताबिक खसूसी फौज के 25 रुकनी अमले ने सन 2005 और 2016 के दौरान 39 अफराद की हलाकत की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। कैम्बल ने यह भी कहा कि यह जराइम में खुद साख्ता जंगजू कल्चर की वजह से हुए, जिसके नतीजे में उसूलों कवायद टूटे, मनखड़त कहानियां सामने आईं, दरोगोई से काम लिया गया और कैदियों की हलाकतें हुईं। इस रिपोर्ट में तजवीज दी गई है कि 19 हाजिर सर्विस और साबिक फौजियों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पुलिस छानबीन करे और हुकूमत मुतासर अफराद के खानदानों को मुआवजा अदा करे। कैम्बल ने यह भी कहा कि हलाकतों के लिए मुरीद इल्जाम ठहराए जाने वाले फौजियों का मामला जंगी जराइम के खसूसी तहकीकार के सपुर्द किया जाए। उधर काबुल से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक कुंदुज शहर के नजदीक तलवाका गांव में गुज़श्ता रात एक मार्टर गोला गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। अफगान वजारत इत्तलात ने एक बयान में कहा है कि हलाक होने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल हैं। वजारत ने तालिबान पर इस गोलाबारी का इल्जाम आयद किया है, लेकिन तालिबान ने इस इल्जाम का कोई जवाब नहीं दिया। शिमाली बदख्शां सूबे के अहदेदारों ने मैमे जिले में अफगान सिक्योरिटी और तालिबान के दरमियान आज सुबह से शदीद लड़ाई की इत्तला दी है। ये जिला ताजिकिस्तान की सरहद पर वाकई है। मैमे जिले के सरबरा कसामबीज ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान ने जिले पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बदख्शां सूबे की पुलिस के सरबरा सनाउल्ला रूहानी ने जिले मरकज के तालिबान के कब्जे में जाने की तरदीद की है और वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि लड़ाई जारी है। तालिबान ने अभी तक इस लड़ाई पर तबसरा नहीं किया है। इसी असना में गजनी सूबे के अहदेदारों ने बताया है कि देहक जिले में गुजश्ता रात तालिबान के हमले में 11 अफगान फौजी हलाक हो गए हैं। क्रिकेट। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 16 बरस बाद पहली मरतबा अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने पर आमादगी जाहिर की है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ECB के ऐलान के मुताबिक आइंदा बरस अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा किया जाएगा और इस दौरे के दौरान 2 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला मैच 14 जबकि दूसरा 15 अक्टूबर को खेला जाएगा और दोनों मैचेस कराची में होंगे। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम। وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی قیادت کے درمیان ہونے والی ملاقات کی. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کے روز دورہ کابل کے دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، افغان امن عمل اور علاقائی روابط کے فروغ اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر تبادلہ خیال کیا. ملاقات کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان اور افغانستان اہم باہمی معاملات کو حل کرنے کے لیے مشترکہ کمیٹیاں قائم کرنے پر اتفاق کرتا ہے، تاکہ وزیر اعظم کے دورہ کابل کے نتیجے میں قائم ہونے والی اعتماد کی فضا کو قائم کرنے کے پائیدار اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے. دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کا کابل کا دورہ کرنے کا مقصد ان کے بقول افغان صدر کو یہ یقین دہانی کرانا ہے کہ پاکستان افغانستان میں تشدد میں کمی اور جنگ بندی کے لیے ہر ممکن مدد کرے گا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ایک ایسے وقت پر کابل کا دورہ کر رہے ہیں جب امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ دوسری طرف رواں سال ستمبر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحا میں شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں کوئی نمایاں پیش رفت نہیں ہو سکی. دوسری طرف افغانستان میں تشدد کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا. اس تناظر میں تجزیہ کار عمران خان کے دورہ کابل کو افغان امن عمل اور پاکستان اور افغانستان کے مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے اہم قرار دے رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر کے بعد. اور آئیے اب آپ کو وہ خبر سنواتے ہیں جس کا تعلق 4 سال قبل پی آئی اے کے حادثے سے ہے. پاکستان میں 4 سال قبل حادثے کا شکار ہونے والے طیارے سے متعلق حتمی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس کے تحت جہاز کے ایک انجن میں خرابی کی نشاندہی اور بعض پرزے غیر مستند طریقے سے طیارے میں لگانے کے شواہد ملے. 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد جانے والی اس پرواز کے گرنے سے 47 افراد ہلاک ہو گئے تھے. تحقیقاتی بورڈ نے اپنی جاری کردہ سفارشات میں کہا کہ پاکستان کی قومی ایئر لائنز کو طیاروں اور مسافروں کی سیفٹی کو یقینی بنانے کے لیے مستقل مانیٹرنگ سسٹم قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے، جبکہ ایسی صورتحال سے نمبرداز ماہ ہونے کے لیے عملے کو مناسب تربیت فراہم کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے. تفصیلات کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
پاکستان میں 4 سال قبل حادثے کا شکار ہونے والی پرواز PK-661 کے ATR طیارے سے متعلق رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پرواز سے قبل طیارے کے ایک انجن اور پروپلر سسٹم میں تکنیکی خرابیوں کی نشاندہی ہوئی ہے. یہ طیارہ 7 دسمبر 2016 کو چترال سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جاتے ہوئے حویلیاں کے مقام پر گر کر تباہ ہو گیا تھا. رپورٹ کے مطابق حادثہ پرواز شروع ہونے کے 42 منٹ کے بعد پیش آیا. حادثے میں طیارے میں سوار تمام 47 افراد ہلاک ہو گئے تھے. پرواز میں نامور نعت خان، جنید جمشید بھی اپنی اہلیہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. اس دن اس طیارے کی ایک ہی دن میں 6ٹی پرواز تھی. سول ایویشن کے ایئر کرافٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی جانب سے کی جانے والی اس تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ ATR طیاروں کی 1984 سے جاری فلائٹ آپریشن میں یہ حادثہ اپنی نوعیت کا منفرد حادثہ تھا. فرانس، چین اور کینیڈا کی مدد سے ہونے والی اس تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سب سے پہلے طیارے کے انجن نمبر 1 میں خرابی سامنے آئی، جبکہ اس دوران انجن نمبر 2 معمول کے مطابق کام کر رہا تھا. تاہم جلد ہی پائلٹ طیارے پر کنٹرول کھو چکا تھا، جس کے باعث طیارہ تیزی سے بلندی سے نیچے کی جانب آتا رہا. جبکہ انجن نمبر 1 فیل ہونے اور پروپلر سسٹم میں خرابی کی وجہ سے طیارے کی پرواز غیر مستحکم ہو گئی، جو بالآخر حادثے کا شکار ہوئی. رپورٹ کے مندرجات کے مطابق پرواز سے قبل طیارے کے انجن نمبر 1 اور اس کے ساتھ ہی واقع پروپلر سسٹم میں خرابی کی نشاندہی ہوئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلیڈ میں پائی جانے والی خامی کے بغیر بھی عام طور پر جہاز دوسرے انجن پر با آسانی پرواز اور لینڈ کر سکتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ طیارے کے OSG میں لگائی گئی پن غالباً غلط طریقے سے لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے پرواز غیر مستحکم ہو گئی. لیکن حکام کو اس پن کے غیر مجاز اور غیر مستند طریقے سے لگانے کا کوئی ریکارڈ نہیں مل سکا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ PIE کو مستقل مانیٹرنگ سسٹم میں ضروری بہتری لانے کا نظام متعارف کرانے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ کمزور چیزوں پر نظر رکھی جا سکے. اسی طرح PIE کو سیفٹی مینجر مینجمنٹ کے نظام پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور فلائٹ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم سے حاصل ہونے والے تجزیات کو پرکھ کر کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ میں پیش کی جانے والی سفارشات کے تحت پاکستان کی قومی ایئر لائنز کو اپنے ٹریننگ سسٹم کو بھی مزید فعال اور مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کی یہ رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے، جس کے بعد عدالت نے یہ رپورٹ فریقین کو جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اس پر مزید کارروائی آئندہ سماعت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ عدالت مفرور ملزمان کو ریلیف نہیں دے سکتی، یہ پارلیمنٹ کا سوال نہیں بلکہ عدلیہ پر اعتماد کا ہے۔ صحافیوں کی طرف سے دائر اس پیٹیشن کے حوالے سے صحافیوں کا موقف یہ ہے کہ ہم کسی شخص کے لیے نہیں بلکہ آزادی اظہار رائے کے لیے عدالت آئے ہیں۔ اگر مشرف کو مفرور ہوتے ہوئے دکھانے کی اجازت تھی تو نواز شریف پر پابندی ناانصافی ہوگی۔ اس پیٹیشن کے حوالے سے مزید تفصیلات ہم پیش کریں گے تھوڑی دیر میں اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں۔ افغانستان سے ملحق قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کے نوجوان قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، بالخصوص امن و امان، قبائلیوں کے آپس کے تنازعات میں جدید اور خودکار ہتھیاروں کی آزادانہ استعمال، صحت اور تعلیمی اداروں کے غیر فعال ہونے سے کافی مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے نوجوانوں کی ایک تنظیم کے عہدیداروں نے پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے اور قبائلیوں کے آپس کے تنازعات کے حل کے لیے عدلیہ اور پولیس کے نظام کو توسیع اور مکمل اختیارات دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ تمام قبائلی اضلاع میں عدلیہ اور پولیس کو توسیع دی گئی ہے، جبکہ ان کے لیے دفاتر اور دیگر عمارات کی تعمیر کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی تنظیم کے عہدیداروں نے علاقے میں امن و امان کی ابتر صورتحال، بالخصوص گات لگا کر قتل کرنے اور زمینوں اور دیگر جائیدادوں کے تنازع میں برسر پیکار مختلف گروہوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف جدید اور خودکار ہتھیاروں کے آزادانہ استعمال پر سخت افسوس کا اظہار کرتی ہوئی علاقے میں عدلیہ سمیت پولیس اور دیگر محکموں کے ذریعے مسائل اور تنازعات حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوتھ آپ وزیرستان نامی تنظیم کے عہدیداروں نے جمعرات کے روز پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام سے قبائلی عوام نے بہت سے توقعات وابستہ رکھے ہوئے تھے، مگر حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث اب ان کے بقول لوگ مایوس ہو رہے ہیں اور یوں دکھائی دیتا ہے کہ بعض عناصر قبائلی عوام کو واپس ایف سی آر کی طرف دھکیلنے کی کوششوں میں روپ ہے۔ یوتھ آپ وزیرستان کے سربراہ اسد اللہ شاہ کا کہنا ہے،
بالکل انضمام ہوا ہے لیکن انضمام کے جو ثمرات ہیں وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملے ہیں۔ وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بھی کافی تباہ ہے، تقریباً 984 اسکول ہے ٹوٹل، اس میں 100-150 ٹھیک طریقے سے فنکشنل اسکول ہے، تقریباً 382 بی ایچ یوز وغیرہ ہے ٹوٹل، جو صحت کے مراکز ہے اس میں یہ 10 کے قریب فنکشنل ہوں گے، باقی اس کی بھی کوئی فنکشنلٹی وغیرہ نہیں ہے۔
تنظیم کے سیکرٹری جنرل وقار احمد نے انضمام پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
یقیناً اگر وزیرستان پہ چلا جائے تو وزیرستان کی حالت آج کل بہت خراب ہے، کیونکہ ٹارگیٹ کلنگ پہلے پہلے گھروں میں ہوتا تھا، اب بھی بازاروں میں ہوتا ہے۔ اگر جنگل میں خدا نخواستہ کسی کا موت کرے تو ایک جانور آپ کو رکاوٹ بن سکتی ہے، لیکن وزیرستان کے بازار کے اندر چوک میں ملک نفیس سیدرخیل کو قتل کیا گیا اور وہ ٹارگیٹ کلر آزادی سے چلا گیا، کسی نے اس کا راستہ نہیں روکا۔
تنظیم کے ایک اور عہدیدار نے افغانستان نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا مطالبہ کرتی ہوئی بتایا،
جو بڑے بڑے افسران ہیں آرمی سے ان سے بات کر چکے ہیں کہ دیکھیے بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، یہ جو لوگ چلے گئے ہیں یہاں سے افغانستان میں، حالانکہ ان کی غلطی تو نہیں ہے لیکن آرمی وہ غلطی مان رہی ہے، تو یقیناً اس کا یہ حل نہیں ہے کہ ہم انہیں دوسروں کے اداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔
خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے کہا کہ امن و امان کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، وہاں پر ان کے بقول پولیس کا نظام قائم ہے اور امن و امان کی حالت میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔
جو ایف سی آر کا خاتمہ ہے اور وہاں پہ جو صوبائی اور جو باقی قوانین کی ایکسٹینشن ہے، یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے۔ وہاں پہ آلریڈی عدلیہ کو ایکسٹینشن مل چکی ہے، جو ان کے سب ڈویژنل اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان سے ان کو وکیل کی اور دلیل کی اور عدالت کا اختیار مل چکا ہے لوگوں کو، تو وہاں پہ پاکستانی جو ہمارے مکمل قوانین ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں، گریجولی ان کا انفراسٹرکچر بھی ہم تعمیر کر رہے ہیں۔
پشاور ہائی کورٹ کے مرحوم چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ نے پچھلے مہینے ایک فیصلے میں حکومت کو تمام قبائلی ذیلی اضلاع میں عدالتوں کی تعمیر اور قیام کی ہدایت کی تھی. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے غیر قانونی فنڈنگ کے کیس میں کل عدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید اور دیگر تین ملزمان کو دو مختلف مقدمات میں مجموعی طور پر 10.5 سال قید اور جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں. عدالتی فیصلے کے مطابق جماعت کے سربراہ حافظ سعید کو مقدمات نمبر 16, 19 اور 25, 19 میں مجموعی طور پر 10.5 سال قید کی سزا، پروفیسر ظفر اقبال اور یحییٰ مجاہد کو بھی انفرادی طور پر 10.5 سال قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں، جبکہ ایک اور رہنما حافظ عبد الرحمان مکی کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کی جائیداد ضبط کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں. غیر قانونی فنڈنگ کے الزامات ثابت ہونے پر جماعت الدعویٰ کے رہنماؤں کو 2 کیسوں میں سزائیں سنائی گئی ہیں. ملزمان کے خلاف مقدمات سی ٹی ڈی نے درج کیے تھے. کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید گزشتہ سال جولائی سن 2019 سے گرفتار ہیں. محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب کی ٹیم نے انہیں لاہور سے گوجرانوالہ جاتے ہوئے گرفتار کیا تھا. حافظ محمد سعید کے خلاف اب تک 4 مختلف مقدمات کے فیصلے سنائے جا چکے ہیں. افغانستان میں کی جانے والی ایک چھان بین میں الزام لگایا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا کی خصوصی افواج نے ملک میں 11 سال کے دوران 30 درجن سے زائد غیر مسلح شہریوں اور قیدیوں کو غیر قانونی طور پر ہلاک کیا. آسٹریلیا کی دفاعی افواج کے سربراہ جنرل اینگس کیمبل نے کیمبرا میں ایک پریس کانفرنس میں 4 سال تک جاری رہنے والی خصوصی چھان بین کے نتائج کا انکشاف کیا. کیمبل نے کہا کہ باوصوف شہادت کے مطابق خصوصی فوج کے 25 رکنی عملے نے 2005 اور 2016 کے دوران 39 افراد کی ہلاک کی کاروائیوں میں حصہ لیا ہے. کیمبل نے یہ بھی کہا کہ یہ جرائم ایک خود ساختہ جنگجو کلچر کی وجہ سے ہوئے، جس کے نتیجے میں اصول و قواعد ٹوٹے، من گھڑت کہانیاں سامنے آئیں، دروغ گوئی سے کام لیا گیا اور قیدیوں کی ہلاکتیں ہوئیں. اس رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ 19 حاضر سروس اور سابق فوجیوں کے خلاف آسٹریلیا کی پولیس چھان بین کرے اور حکومت متاثرہ افراد کے خاندانوں کو معاوضہ ادا کرے. کیمبل نے یہ بھی کہا کہ ہلاکتوں کے لیے مردے الزام ٹھہرائے جانے والے فوجیوں کا معاملہ جنگی جرائم کی خصوصی تحقیقات کے پورد کیا جائے. اور جیسا کہ خبروں کی ابتدا میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کے روز دورہ کابل کو دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات، افغان امن اور علاقائی روابط کے فروغ اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے. ملاقات کے بعد افغان صدر اشرف غنی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک مشترکہ نیوز کانفرنس بھی کی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل.
افغانستان کے ایک روزہ دورے کے دوران کابل میں افغان صدر اشرف غنی کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے بقول ایک ایسے وقت میں ان کا کابل کا دورہ کرنے کا مقصد جب افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، ان کے بقول یہ بتانا مقصود ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ اس دورے کا مقصد اعتماد سازی، ابلاغ میں اضافہ اور افغانستان کو پاکستان کی قیام امن کی کوششوں کی یقین دہانی کرانا ہے.
My idea of choosing this time to come was to assure you that we will, Pakistan will do everything, whatever is possible, we will do to help reduce this violence and in fact move towards a ceasefire.
وزیراعظم عمران خان کے بقول اس وقت دورہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ جس طرح ممکن ہو سکا پاکستان قیام امن میں اپنا کردار ادا کرے گا، تاکہ افغانستان میں تشدد میں کمی آئے اور مکمل جنگ بندی ہو سکے. عمران خان نے کہا کہ قطر میں جاری مذاکرات کے باوجود افغانستان میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے. اس موقع پر افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ بنیادی طور پر تشدد کسی معاملے کا جواب نہیں ہے.
At the request of the Afghan people is for a comprehensive ceasefire as soon as that would be feasible. All of us need to understand that resort to violence, the region has shown and you're convinced from your personal experience, is not an answer.
افغان صدر اشرف غنی کے بقول افغان عوام جلد از جلد جامع جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کے بقول ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کا دورہ کابل افغان امن عمل اور پاکستان اور افغانستان کے مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے اہم ہے. پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ افغانستان ان کے بقول اسلام آباد اور کابل کے درمیان حال میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے رابطوں کا تسلسل ہے.
عمران خان کا دورہ موجودہ اور نہایت اہمیت کا حامل اس وجہ سے بھی ہے کہ اشرف غنی پاکستان آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ذاتی ایکویشن ہو رہی ہے، ہو گئی ہے. عبداللہ عبداللہ کے ساتھ ہی ہو گئی ہے. تو یہ پروسیس کو آگے لے جانے کی طرف ایک اہم قدم ہے. اور باقی تو خیر اس خطے میں کوئی بھی چیز پرڈکٹیبل نہیں ہو سکتی, لیکن اچھی امید رکھنی چاہیے. اور جبکہ دونوں طرف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے آپ کو کمیٹڈ سمجھتی ہے کہ امن کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے.
سابق سٹی خارجہ کے مطابق جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا اس وقت تک ان کے بقول پاکستان کے مسائل بھی کم نہیں ہوں گے. دوسری جانب افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مستقبل کے تعلقات کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کابل اہم ہے.
کیونکہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد تعلقات بہتر ہوں, کشیدگی نہ ہو, بد اعتمادی نہ ہو, کیونکہ افغانستان کی تعمیر نو کا مرحلہ بھی آئے گا. افغانستان میں جو معاہدے ہوں گے ان کے نفاذ کے بھی موقع آئے گا, تو وہ پاکستان کے رول اس میں افغانوں کی توقع ہوگی, امریکہ کی توقع ہوگی, اور امریکہ اور پاکستان کی مفاہمت ہے کافی ساری چیزوں پہ افغانستان کے مستقبل کے نظام کے حوالے سے بھی.
یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کابل دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کی رابطوں کی کڑی ہے. افغان صدر اشرف غنی جون 2019 میں پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. دوسری طرف حال ہی میں افغانستان کے کئی دیگر اعلیٰ رہنماؤں بشمول افغانستان کی اعلیٰ مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اور افغان ولوسی جرگہ کے سربراہ رحمان رحمانی اور افغان وزیر تجارت نثار احمد بھی پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ کابل سے قبل رواں ہفتے ہی پاکستان کے مشیر تجارت رزاق داؤد نے بھی کابل کا دورہ کیا تھا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
امریکہ میں انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق نو منتخب صدر قرار دیے جانے والے جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنا جنگ لڑنے کے مترادف ہے. شعبہ صحت کے عملے کے کلیدی ارکان سے ورچوئل انداز میں ہونے والے ایک مباحثے کے دوران جو بائیڈن نے کرونا وائرس مریضوں کے لیے خدمات انجام دینے والوں کو ہیرو قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وہ غلطیاں کر سکتے ہیں, مگر غلطیاں سرزد ہونے کی صورت میں وہ ان کا اعتراف کرتے ہوئے ذمہ داری قبول کریں گے. جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ بقول ان کے جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن انتخاب کے نتائج کو تسلیم نہیں کر رہی اور وفاقی اہلکاروں کو انتقال اقتدار میں تعاون کرنے سے روک رہی ہے. ملک بھر سے انتخابی عملے نے وائس آف امریکہ اور دیگر ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ انہیں اکا دکا معمولی واقعات کے علاوہ وسیع پیمانے پر کسی طرح کی بے قاعدگیوں کے شواہد نہیں ملے. صدر ٹرمپ کی پریس سیکرٹری کیلی میکنینی نے فاکس نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ پرامن انتقال اقتدار کے لیے تیار ہیں اگر انتخاب کا نتیجہ حقائق پر مبنی ہو. انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ اور بہت سے دیگر افراد کا خیال ہے کہ اگر تمام قانونی ووٹوں کا شمار کیا جائے تو صدر ٹرمپ اپنے عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں. پریس سیکرٹری کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اس سلسلے میں مقدمات دائر کیے ہیں اور وہ ہمیشہ ہر اس بات کے حامی ہے جو قومی مفاد میں ہو. ادھر امریکہ کی متعدد ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. جنوبی ریاست جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے, جہاں ابتدائی گنتی میں جو بائیڈن کو 14,000 ووٹ زیادہ ملے تھے. تاہم اس ریاست میں صدر ٹرمپ کے حمایت یافتہ علاقوں سے 2,600 ایسے ووٹوں کا انکشاف ہوا جنہیں شمار نہیں کیا گیا تھا. اس ریاست میں الیکٹرل ووٹوں کی تعداد 16 ہے. دوسری جانب COVID-19 کیسز میں مسلسل اضافے کے باعث امریکہ بھر کے ہسپتالوں پر شدید دباؤ ہے. امریکہ میں اس بار تھینکس گیونگ کی تعطیل ایسے وقت پر آ رہی ہے جب کیسز کی تعداد 1,14,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور اس سے 2,50,000 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تھینکس گیونگ یعنی یوم تشکر کے موقع پر لوگ روایتی طور پر بڑی تعداد میں سفر کر کے اپنے خاندان کے ہمراہ یہ دن مناتے ہیں. طبی ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس سے کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ منصب صدارت سنبھالنے کے بعد وہ تمام ریاستوں کے گورنروں کو ماسک پہننے, کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کا حکم دیں گے اور اس کے لیے دفاعی اختیار کے ایکٹ سے کام لیں گے. جو بائیڈن نے مزید کہا کہ بچوں کی سکولوں میں واپسی اہم ہے کیونکہ ان کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے اور وہ کرونا وائرس کے باعث کلاسوں میں نہ جانے کے باعث پیچھے رہ گئے ہیں. اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے متاثر مزید 18 مریض دم توڑ گئے، جبکہ 2547 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پاکستان میں عالمی وبا سے اب تک 7248 افراد ہلاک اور 3,65,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ حکام کے مطابق 3,26,000 سے زیادہ متاثرہ افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق کرونا سے متاثرہ 1,535 مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ امریکہ میں کرونا سے اموات 2.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اب تک 1,15,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیو یارک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد تمام اسکول جمعرات سے بند کیے جا رہے ہیں۔ اور عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے خاتمے کے لیے صرف ویکسین پر انحصار کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ویکسین کرونا کے پھیلاؤ کی موجودہ لہر کو نہیں روک سکتی۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں مزید تفصیل پیش کرتے ہیں۔
عالمی ادارہ صحت کے ایمرجنسی پروگرام کے ڈائریکٹر مائیک ریان نے بدھ کو ورچوئل سیشن کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ویکسین کے بغیر کرونا کی حالیہ لہر کا مقابلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے بقول ویکسین بھی بیماری کے مکمل خاتمے کا حل نہیں ہے۔ مائیک ریان کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت کے وارڈز بھرنے سے روکنے کا واحد حل سماجی فاصلہ اختیار کرنا ہے تاکہ بیماری کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی مستند ویکسین بڑے پیمانے پر دستیاب ہوئی تو وہ اس وبا کا زور کم کرنے کا ایک اور طریقہ ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی دوا ساز کمپنی فائزر نے جرمنی کی ایک کمپنی بائیو این ٹیک کے اشتراک سے ایسی کرونا ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو 95% حد تک مؤثر ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور امریکی کمپنی موڈرنا نے بھی ابتدائی ٹرائلز کے بعد اسی نوعیت کے نتائج کا اعلان کیا ہے۔ مائیک ریان کا کہنا تھا کہ بلا شبہ ویکسین آنے سے اس وبا کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملے گی، لیکن اگر ویکسین آنے کے بعد ہم نے باقی احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی کہ صرف ویکسین سے وبا ختم ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ویکسین کو اس وائرس سے بچاؤ کے لیے کی جانے والی احتیاطی تدابیر میں صرف ایک اضافہ سمجھنا چاہیے۔ مائیک ریان کے بقول اگر ہم نے ویکسین آنے کے بعد بھی سماجی فاصلے اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کیا تو اس وائرس کے خاتمے کے لیے ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر میں شدت آ رہی ہے اور یومیہ لاکھوں کیسز اور ہزاروں اموات رپورٹ ہو رہی ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں اب تک 5,62,00,000 سے زیادہ کیسز ہو چکے ہیں، جبکہ اس مہلک وبا سے 13,49,000 سے زائد اموات رپورٹ ہو چکی ہیں۔ وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2.5 لاکھ سے بڑھ گئی ہے۔ امریکہ میں اب تک 1,15,00,000 سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث امریکی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بین الاقوامی طلبہ کے داخلے کی شرح میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی، جبکہ یہ سلسلہ گزشتہ 3 سال سے جاری ہے، جس کی وجہ اخراجات میں اضافہ، ویزے کی پابندیاں اور اس سے متعلق مسائل شامل ہیں۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا، لیکن اس دوران کرونا وائرس کے باعث بین الاقوامی طلبہ کے داخلے کی شرح میں 43% کمی ہوئی، جو تقریباً 40,000 طالب علم بنتی ہے۔ اسد اللہ خالد تفصیل بتاتے ہیں۔
غیر ملکی طالب علموں کے متعلق یہ اعداد و شمار ایک ایسے گروپ نے مرتب کیے ہیں جس کے لیے فنڈز امریکہ کا محکمہ خارجہ فراہم کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر بین الاقوامی طالب علموں کو تعلیمی ویزے جاری کیے جاتے ہیں اور تعلیمی اور معلوماتی دوروں کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ IIE کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ نے غیر ملکی طالب علموں کے داخلوں پر منفی اثرات ڈالے ہیں۔ بہت سے طالب علموں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی تعلیم کو انٹرنیٹ کے ذریعے پر منتقل کر دیا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم 10,00,000 سے زیادہ غیر ملکی طالب علموں کی 20% تعداد آن لائن چلی گئی ہے، کیونکہ بہت سے کیمپس کرونا وائرس کی وجہ سے بند پڑے ہیں۔ اس سال کے شروع میں جب کرونا وائرس پھیلنا شروع ہوا تو اس وقت زیادہ تر طالب علم موسم سرما، کرسمس اور سال نو کی تعطیلات گزار رہے تھے، لیکن جب یہ چھٹیاں گزارنے کے بعد مارچ میں واپس آئے تو وائرس ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور تعلیمی ادارے اس کوشش میں تھے کہ طالب علموں کو کیمپس میں وائرس سے محفوظ ماحول فراہم کیسے کیا جائے۔ زیادہ تر یونیورسٹیز اور کالجز نے طالب علموں کو اپنے گھروں میں بھیج دیا اور کلاسز آن لائن منتقل کر دیں۔ ایک انڈر گریجویٹ طالب علم کو عموماً سالانہ فیس کی مد میں $70,000 کے لگ بھگ ادا کرنا پڑتے ہیں، جس میں رہائش اور کھانے وغیرہ کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ ہاسٹل اور رہائشی سہولتیں نہ ملنے پر غیر ملکی طالب علموں نے اپنی رقمیں واپس لے لیں، جس سے یونیورسٹیز کی آمدنی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ آئی آئی ای کے مطابق اس سال بین الاقوامی طالب علموں کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 2% کم رہی۔ غیر ملکی طالب علموں میں اکثریت چین اور بھارت سے آنے والے طالب علموں کی تھی، جن کی تعداد بالترتیب 372,532 اور 193,124 رہی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت سے اس سال امریکہ آنے والے طالب علموں کی تعداد تقریباً 4.5% کم رہی۔ یہ کمی ان 25 ملکوں کے طالب علموں میں بھی دیکھنے میں آئی جہاں سے سب سے زیادہ طالب علم آتے تھے، تاہم یہ شرح ہر ملک کے لیے مختلف تھی۔ 25 ملکوں کی اس فہرست میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے امریکہ کی یونیورسٹیز اور کالجز میں تقریباً 2 کروڑ طالب علم داخل ہیں، جن میں 5.5% بین الاقوامی طالب علم ہیں۔ پچھلے سال غیر ملکی طالب علموں نے $38.80 کروڑ کی خطیر رقم تعلیمی اداروں کو فیسوں کی شکل میں ادا کی، جس میں اس سال میں $1.80 کروڑ کے لگ بھگ کمی ہوئی، جو 4.5% کے مساوی ہے۔
اور کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں پیش کریں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے بائیکاٹ اور مخالفت کی تحریک کو یہود دشمنی کے مترادف قرار دے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ یروشلم میں مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ ان تنظیموں کی شناخت کر کے ان کے لیے امریکہ کی مالی امداد روکنے کے فوری اقدامات کرے گا، لیکن فلسطین کی طرف سے بائیکاٹ کی حامی تحریک کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی علاقے پر قبضے کے خلاف احتجاج کی تحریک 1980 کی دہائی کے دوران اس تحریک سے مماثلت رکھتی ہے، جس نے جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کو ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ یہ تحریک یہود دشمنی اور اسرائیل کے خاتمے کی کوششوں پر مبنی ہے، تاہم اس تحریک کے منتظمین اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA نے ان رپورٹوں کی تصدیق کی ہے کہ ایران نے اپنے ایک زیر زمین جوہری مرکز میں نصب سینٹریفیوجز پر کام شروع کر دیا ہے، تاہم جوہری پیش رفت پر نظر رکھنے والے اس ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے باوجود وہاں افزودگی کی مجموعی صلاحیت میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
ویانا میں بدھ کے روز ہونے والی نیوز بریفنگ میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ 174 سینٹری فیوجز کو ایران کی جوہری تنصیب تینز میں منتقل کیا گیا ہے اور حال ہی میں ان پر یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے سینٹری فیوجز کا استعمال اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو ایران نے 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ کیا تھا، جسے مشترکہ جامع عمل کا منصوبہ یا JCOA کا نام دیا گیا تھا۔ گروسی نے کہا کہ سینٹری فیوجز کے استعمال سے یورینیم کی افزودگی کی سطح میں مجموعی طور پر کوئی بڑا اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایران پہلے ہی معاہدے کے تحت مقرر کردہ افزودہ یورینیم کی حد کو کافی پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر عام زبان میں بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افزودہ یورینیم کی مقدار میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا، وہ پہلے ہی ایک مختلف جگہ پر یورینیم کو افزودہ کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن بلا شبہ یہ 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے سربراہ نے کہا کہ IAEA کے تفتیش کاروں کی جانب سے اس رپورٹ پر ایران سے وضاحت مانگی گئی تھی، لیکن ان کا جواب تسلی بخش نہیں تھا۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ میں جوہری توانائی کے رکن ممالک میں تقسیم کیے جانے والی ایک خفیہ دستاویز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ 2 نومبر کو ایران کے پاس کم افزودہ یورینیم کا 2,442.9 کلوگرام ذخیرہ موجود تھا، جو 25 اگست کی رپورٹ کردہ مقدار 2,105.4 سے زیادہ تھا۔ ایران نے امریکہ، جرمنی، فرانس، برطانیہ، چین اور روس کے ساتھ 2015 میں جس معاہدے پر دستخط کیے تھے، اس کے تحت اسے 208.8 8 کلوگرام افزودہ یورینیم رکھنے کی اجازت دی گئی تھی. آئی اے ای اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران یورینیم کو 14.5% تک افزودہ کر رہا ہے جو معاہدے میں مقرر کردہ سطح 3.67% سے زیادہ ہے. ایران نے اس وقت جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا کھلم کھلا اعلان کیا تھا جب 2018 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے الگ کر لیا تھا. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
قحط اور خشکسالی کے خطرے سے 2-4-7 ملکوں کو بچانے کے لیے اقوام متحدہ نے اپنے ایک ایمرجنسی فنڈ سے $100 ملین بھیجے ہیں. انسانی ہمدردی سے متعلق امور کے لیے اقوام متحدہ کے سربراہ مارک لولاک کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ قحط سے بچا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں وقت پر سرگرم ہونا پڑے گا. اقوام متحدہ کی سینٹرل ایمرجنسی ریلیف فنڈ سے $100 ملین کی امداد اب تک کی سب سے بڑی رقم ہے. اقوام متحدہ کے ڈیٹا کے مطابق کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا اپنے ساتھ سماجی اور معاشی نقصانات لے کر آئی. تاہم اس سے پہلے ہی 55 ممالک میں 13 کروڑ اور 50 لاکھ لوگوں کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا تھا. اس سال اس تعداد میں اضافہ ہو گیا اور اقوام متحدہ نے افغانستان، برکینا فاسو، عوامی جمہوریہ کانگو، نائجیریا، جنوبی سوڈان اور یمن میں موجودہ صورتحال پر خطرے کی نشاندہی کر دی تھی. ان 6 ملکوں میں ایمرجنسی فنڈ کے $80 بلین مختص ہوں گے جبکہ $20 ملین ایتھیوپیا کو دیے جائیں گے. رولاک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کرونا وائرس کے مخفی پہلوؤں میں بھوک سب سے بڑا مسئلہ ہے. انسانی ہمدردی اور فلاح کے لیے کام کرنے والوں کو خدشہ ہے کہ سن 2020 تنازعات، دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور پھر کرونا وائرس کے امتزاج سے ایک مشکل سال رہا. لولاک کا کہنا تھا کہ اگر کرونا وائرس کی وبا نہ پھیلتی تو دیگر مسائل کو قابو میں کیا جا سکتا تھا. انہوں نے امریکہ میں جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5.5 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اور کرونا وائرس نے ان ملکوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے. آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر نے فیس بک، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ کی طرز پر سٹوریز کا فیچر متعارف کرانے کا بھی اعلان کر دیا ہے. نخبت ملک تفصیل بتاتی ہیں.
خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق ٹویٹر نے اس نئے فیچر کا نام ٹویٹر فلیٹس رکھا ہے جس کی آزمائش برازیل، اٹلی، بھارت اور جنوبی کوریا میں کی گئی. یہ سٹوری 24 گھنٹے کے بعد از خود غائب ہو جائے گی. تاہم صارفین کو یہ بھی سہولت ہوگی کہ وہ اس سے قبل بھی سٹوری کو ڈیلیٹ کر سکیں گے. ٹویٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بعض صارفین کو یہ گلا تھا کہ ان کی جانب سے کی گئی ٹویٹ مستقل ہوتی ہے اور ان پر یہ دباؤ رہتا ہے کہ اسے کتنے لوگوں نے ری ٹویٹ یا لائک کیا ہے. لہٰذا ٹویٹر فلیٹس کی مدد سے صارفین محدود وقت کے لیے اپنے خیالات، جذبات اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کسی قسم کا دباؤ محسوس نہیں کریں گے. البتہ اس فیچر کا استعمال کرنے والے بعض صارفین کا کہنا ہے کہ اس سے آن لائن ہراسانی میں اضافہ ہو سکتا ہے. لوگ براہ راست پیغامات بھیج سکیں گے جبکہ اس کے ذریعے فلیٹ ٹویٹ کرنے والا ایسے ٹویٹر صارف کو بھی ٹیگ کر سکے گا جس نے اسے بلاک کیا ہوگا. ٹویٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ صارفین کی طرف سے آنے والے فیڈ بیک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تبدیلیاں کر رہے ہیں. فلیٹس میں ٹیکسٹ، تصاویر اور ویڈیوز فیس بک اور انسٹاگرام کی طرح ہوم پیج پر سب سے اوپر نظر آئیں گی. ٹویٹر، فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر یہ تنقید ہوتی رہتی ہے کہ وہ غلط معلومات کا پھیلاؤ اور تشدد پر مبنی مواد کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کرتے. البتہ ٹویٹر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹویٹر فلیٹس فیچر میں بھی ٹویٹ کی طرح کے ہی انتباہی نوٹس لگائے جائیں گے. ٹویٹر کا کہنا ہے کہ وہ ایک نئے فیچر پر کام کر رہا ہے جس میں آڈیو فیچر متعارف کروایا جائے گا جس کے ذریعے صارف گروپ چیٹ کر سکیں گے. یہ کلب ہاؤس کی طرز پر ہوگا جہاں لوگوں کو وائس چیٹ رومز میں گفتگو کے لیے دعوت دی جاتی ہے. ٹویٹر نے رواں برس ریکارڈڈ وائس نوٹ پر مبنی ٹویٹ کرنے کا فیچر بھی متعارف کروایا تھا.
سوشل میڈیا کی بات ہوئی تو آئیے اب آپ کو پاکستان سے ملنے والی ایک رپورٹ سنواتے ہیں. پاکستان میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سوشل میڈیا قواعد کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے بعد یہ قواعد نافذ کر دیے گئے ہیں. ان قواعد کو انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کے علاوہ ڈیجیٹل حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے ماہرین سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز نے سخت ظالمانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. ان قواعد کے حوالے سے حکومت کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے دیکھ بھال ضروری ہے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
حکومت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سوشل میڈیا پر توہین مذہب، مذہبی منافرت، پاکستان کے وقار، سلامتی، دفاع، وفاقی و صوبائی حکومت، قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیز، سیاستدانوں، ثقافتی اور اخلاقی اقدار کے خلاف، نظریاتی اساس اور ثقافتی اقدار کے خلاف مواد بلاک کرنے کے لیے متعلقہ کمپنیوں کو پابند کیا گیا ہے۔ پی ٹی اے کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ سوشل میڈیا کمپنی یا ویب سائٹ کو مکمل طور پر بلاک کر دیا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے آزادی اظہار رائے پر کوئی قدغن نہیں لگے گی۔ دستاویز کے مطابق رولز کے اطلاق ہونے کے 9 ماہ کے اندر اندر 5 لاکھ سے زائد صارفین رکھنے والے سروس پرووائڈر اور سوشل میڈیا کمپنیوں کو پی ٹی اے کے ساتھ رجسٹرڈ ہونے اور پاکستان بالخصوص اسلام آباد میں رجسٹرڈ دفتر قائم کرنا لازم ہوگا۔ ان نئے قواعد کے تحت یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک، گوگل پلس، لنکڈ ان سمیت سوشل میڈیا یا کسی بھی ویب سائٹ پر حتق آمیز، گستاخانہ مواد، نازیبہ تصاویر شائع کرنے پر پی ٹی اے کو شکایت درج کرائی جا سکے گی۔ ان قواعد کے حوالے سے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز آف پاکستان کے کنوینئر وہاج السراج نے کہا کہ پی کا قوانین کے تحت سروس پرووائڈر مواد کے ذمہ دار نہیں، لیکن ان نئے رولز کے تحت سروس پرووائڈر کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا کہا گیا ہے۔
انہوں نے آئی ایس پیز کو بھی اس میں فلی لائبل کر دیا ہے ٹو ہیو اے کنٹرول آن دا کانٹینٹ، ٹو چیک دا کانٹینٹ، ٹو پرو ایکٹیولی مانیٹر دا کانٹینٹ۔ حالانکہ جو پیکا ایکٹ تھا اس میں بڑا کلیئرلی مینشن تھا کہ آپریٹرز کی ریسپانسبلٹی نہیں ہوگی کانٹینٹ کو مانیٹر کرنے کی، اور ان پہ کوئی لائبلٹی بھی نہیں ہوگی۔
ان قواعد کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 294، 293، 292 اور 509 کے تحت غیر اخلاقی مواد پر پابندی عائد کی جا سکے گی اور غلط معلومات کی تشہیر کو بھی روکا جائے گا۔ درج کی گئی شکایت کو اتھارٹی کی جانب سے 30 دن کے اندر اندر نمٹایا جائے گا۔ ایمرجنسی کی صورت میں 6 گھنٹے میں آن لائن مواد کو ہٹانے کا حکم دیا جا سکے گا۔ اس بارے میں بائٹس فار آل کے شہزاد احمد کہتے ہیں کہ ان قواعد کے ذریعے انٹرنیٹ پر تمام آزادی ختم کر دی گئی ہے۔
چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہیں، چاہے وہ یوزرز ہیں، چاہے وہ ٹیلی کام کمپنی ہیں، اور چاہے وہ انٹرمیڈیری یہ جو کارپوریشنز ہیں، جو کمپنیز ہیں، جو پلیٹفارمز ہیں، جیسے فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، یہ لوگ ہیں، ان سب نے ہی اس کو مسترد کیا ہے۔
ان قواعد کے حوالے سے پی ٹی اے اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کوشش کے باوجود رابطہ نہ ہو سکا۔ تاہم حکومت کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ کسی قسم کا کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر آنے والے مواد کی وجہ سے مذہبی منافرت اور ملک کے خلاف شائع ہونے والے مواد میں اضافہ ہوا، جس کے باعث یہ نئے رول ضروری ہیں۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عطر من اللہ کا کہنا ہے کہ عدالت مفرور ملزموں کو ریلیف نہیں دے سکتی۔ یہ پارلیمنٹ کا سوال نہیں بلکہ عدلیہ پر اعتماد کا ہے۔ غیر قانونی حکم کو بھی کوئی مفرور کہیں چیلنج نہیں کر سکتا۔ صحافیوں کی طرف سے دائر اس پیٹیشن کے حوالے سے صحافیوں کا موقف یہ ہے کہ ہم کسی شخص کے لیے نہیں بلکہ آزادی اظہار رائے کے لیے عدالت آئے ہیں۔ اگر مشرف کو مفرور ہوتے ہوئے دکھائے جانے کی اجازت تھی تو نواز شریف پر پابندی ناانصافی ہوگی۔ اس پیٹیشن حوالے سے مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
عدالتی اشتہاریوں کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی ہٹانے سے متعلق درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست گزاروں کے وکیل سلمان اکرم راجہ سے دلائل طلب کر لیے۔ دوران سماعت چیف جسٹس عطر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ہر مفرور چاہے گا اسے آن ایئر ٹائم دیا جائے، ملزم پہلے سرنڈر کریں پھر قانونی حقوق سے فائدہ اٹھائیں۔ حکومت نے مفرور کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی مگر الزام عدلیہ پر لگا۔ پرویز مشرف کیس میں کہہ چکے کہ کسی مفرور کے لیے کوئی ریلیف نہیں۔ دوران سماعت عدالت نے درخواست گزاروں کے وکیل سربان اکرم راجہ سے استفسار کیا کہ آپ ریلیف کس کے لیے مانگ رہے ہیں، اس آرڈر کا کسی کو تو فائدہ ہوگا، یہ بہت سنجیدہ سوال ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہاں پر موجود درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہیں، اس آرڈر سے 2 لوگ متاثر ہیں۔ اس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا 2 نہیں ہزاروں افراد متاثر ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ پیمرا کے حکم کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ مفرور ملزم کی تو شہریت منسوخ ہو سکتی ہے، مفرور ملزم کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ نواز شریف اور اسحاق ڈار کے حق میں پٹیشن دائر کرنے کے حوالے سے درخواست گزار اینکر منصور علی خان سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی ایک شخص یا جماعت کے لیے عدالت نہیں گئے، ہمیں کسی بھی چیز کے دونوں پہلو دکھانے کے لیے ان کا موقف دکھانا بھی ضروری ہے۔
ہم کسی ایک شخصیت کے لیے بات ہے، ہم صرف پیمرا کے آرڈرز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، ہم
دونوں سائڈ آف دا اسٹوری کو صحیح طرح سنا نہیں سکتے, اس کی یہ وجہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ مثال کے طور پہ اگر کورٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی ہمیں ریلیز دیتا بھی ہے یا اپنا کوئی بھی فیصلہ دیتا ہے تو کیا اس کا اطلاق صرف ان دو لوگوں کے اوپر ہوگا؟ نہیں, صرف ان دو لوگوں پہ نہیں ہوگا, اس کا پرویز مشرف صاحب کے اوپر بھی ہوگا.
چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے عدلیہ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا. عدالت پیمرا کا آرڈر منسوخ کرتی ہے تو تمام مفرور کو آن ایئر جانے کا حق ملے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ سے دلائل طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت 16 دسمبر تک ملتوی کر دی. اینکر امبر شمسی نے اس حوالے سے کہا کہ مشرف کے انٹرویو آنا غلط نہیں تھا, ان کے خلاف کیسز الگ معاملہ ہے کیونکہ وہ سابق صدر تھے. اسی طرح نواز شریف بھی 3 مرتبہ کے سابق وزیر اعظم ہیں. پیمرا کے حکم کے حوالے سے دیکھنا ضروری ہے کہ کیا پیمرا ایسا حکم دے بھی سکتا ہے یا نہیں.
تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک ایشو ہے, یہ نواز شریف کے بارے میں نہیں ہے نہ اسحاق ڈار کے بارے میں. اس میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پیمرا کچھ ایسی فیصلوں کے ذریعے انہوں نے جو آرڈرز جاری کیے تھے, کیا یہ پیمرا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, کئی سوالات ہیں جو ہمارے ظاہر وکیل ہیں وہی جواب دے سکتے ہیں. لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے حکومت کے لیے بھی, پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی.
رمضان 1 اکتوبر کو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا نے ملک کے تمام لائسنس یافتہ ٹی وی چینلوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ مفرور اور اشتہاری قرار دیے جانے والے افراد کے انٹرویوز, تقاریر اور خطابات نشر نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ریکارڈنگ چلائی جا سکتی ہے. یہ بھی کہا گیا تھا کہ اشتہاری مجرم کی تقاریر نشر کرنے والے چینل کے لائسنس معطل ہو سکتے ہیں. آصف علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
خبریں ختم ہوئی لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے, ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ.
وائس آف امریکہ اردو کا نیوز شو پیر سے جمعہ شام 7 بجے اور راؤنڈ ٹیبل ہفتے کے 7 دن رات 8 بجے. سنیے میڈیم ویو 972 kHz پر.
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. امریکہ میں سینٹ میں کسی بھی جماعت کی اکثریت کا دار و مدار اس وقت ریاست جارجیا میں سینٹ کی 2 نشستوں پر ہے. جارجیا میں 3 نومبر کو ہونے والے الیکشن میں سینٹ کی 2 نشستوں پر کسی امیدوار کو اکثریت نہیں ملی. اب ان نشستوں پر جنوری 2021 میں دوبارہ انتخاب ہوگا. مزید تفصیلات ندیم یعقوب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
Chuck Schumer, Nancy Pelosi, you're not going to take Georgia. It's ours.
ریاست جارجیا میں 3 نومبر کو سینٹ کی 2 نشستوں کے لیے کسی امیدوار کو بھی مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی اور اب دوسرے مرحلے میں ووٹنگ جنوری میں ہوگی. ڈیموکریٹس رافائل وارنک اور جان آسف, ریپبلکنز کیلی لافلر اور ڈیوڈ پرڈو کے مد مقابل ہیں.
ان نشستوں پر پہلے سے موجود ریپبلکنز نے سوچا تھا کہ وہ بہت آسانی سے جیت جائیں گے.
اب تک ریپبلکنز نے سینٹ کی 100 میں سے 50 نشستیں حاصل کر لی ہیں جبکہ ڈیموکریٹس نے 46, جبکہ 2 آزاد امیدوار ہیں جو عموماً ڈیموکریٹس کے ساتھ ہی ووٹ کرتے ہیں.
جارجیا میں ہونے والے خصوصی انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈیموکریٹس 2 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو سینٹ میں ان کی تعداد ریپبلکنز کے برابر ہو جائے گی. آئین کے مطابق اگر نشستیں برابر ہو جائیں تو پھر نائب صدر کا ووٹ فیصلہ کن ہوتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 منتخب نائب صدر کاملا ہیرس کا ووٹ ٹائی بریکر ہوگا اور صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں کی منظوری کے لیے راستہ نکالے گا.
بہتر ہوگا اگر سینٹ میں دونوں جماعتوں کے سینیٹرز کی تعداد برابر ہو جاتی ہے کیونکہ اس طرح کاملا ہیرس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے.
لیکن اگر جارجیا میں ریپبلکنز 1 یا 2 نشستیں جیت جاتے ہیں تو پھر جو بائیڈن کے لیے ایک بالکل مختلف منظر نامہ ہوگا.
امریکہ میں ریپبلکنز کے کنٹرول والی سینٹ اور خاص طور پر سینیٹر مچ مکنل کی موجودگی کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈیموکریٹس اپنے اس ترقی پسند ایجنڈے کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے جو وہ اپنی انتخابی مہم میں پیش کرتے آئے ہیں.
ریاست جارجیا روایتی طور پر ریپبلکنز کا گھر سمجھی جاتی ہے لیکن ڈیموکریٹ سٹیسی ابراہم کی کوششوں کی وجہ سے اس میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے.
جارجیا میں یہ صلاحیت پہلے سے موجود تھی, ہم اس پر توجہ بہت کم عرصے سے دے رہے ہیں.
جان اوسف اور رافیل وارنوک اس ریاست کی آبادی میں تبدیلیوں کی نمائندگی کرتے ہیں. جس میں نوجوانوں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, جبکہ کیلی لافلر اور ڈیوڈ پرڈو صدر ٹرمپ کے حامیوں کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ ووٹ دیں.
اب سارا دار و مدار جارجیا کی ان دو سیٹوں پر ہے, اسی لیے ہم پہلے ہی دونوں جماعتوں کی جانب سے کوششوں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں.
جارجیا میں 5 جنوری کے انتخابات کے لیے دسمبر کے وسط میں ہی ارلی ووٹنگ شروع ہو جائے گی.
اور امریکی انتخابات کے حوالے سے ایک اور دلچسپ رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں صدارت کے منصب سے فارغ ہونے والے صدور صاحبان کا رول کیا ہوتا ہے؟ آئیے آپ کو تفصیل سنواتے ہیں شہناز عزیز کی رپورٹ میں.
سمین, آپ میں سے شاید بہت سو کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ امریکہ میں جب ایک صدر کے عہدے کی میعاد ختم ہو جاتی ہے, چاہے وہ ایک ٹرم ہو یا دو ٹرمز ہو, تو وائٹ ہاؤس سے رخصت ہونے کے بعد وہ صدور کیا کرتے ہیں؟ لیجیے پوچھتے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے, جو ایک اسکالر اور تجزیہ کار ہیں اور تاریخ میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں. ڈاکٹر عادل نجم, امریکہ میں جو سابق صدر ہوتا ہے سرکاری طور پر, اس کی حیثیت میں کیا تبدیلی آتی ہے سابق صدر کی؟
میرے خیال میں یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ نہ صرف امریکہ کے لیے, آپ پوری دنیا کے لیے, جب آپ کسی بھی چیز میں, کسی بڑے عہدے میں, کسی ادارے میں بھی سابق ہو جائیں, تو وہ ایک سائیکولوجیکلی بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور ہم نے کئی بار کہا کہ امریکہ کی تاریخ ہے اور بڑی اچھی ہے, لیکن ہم اچھی ہے, لیکن تاریخ سے ایک چیز یہ بھی سیکھی کہ ہمیشہ جو ہے یہ اسموتھ ٹرانزیشن نہیں رہے. مثلاً اگر ہم بالکل شروع میں جائیں تو جو دوسرے صدر تھے جان ایڈمز, ان کا اور ان کے بعد جو صدر بنے ٹامس جیفرسن, جو دونوں بڑے لیڈنگ مطلب فاؤنڈنگ فادرز میں سے, ان دونوں کی تو اس زمانے میں ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. بڑی بہت ہی وشس الیکشن تھی. تو جب جان ایڈمز صدر کی صدارت ختم ہوئی تو وہ اس رات کو واشنگٹن سے غائب ہو گئے, تاکہ جس دن جیفرسن نے بننا ہے وہاں موجود نہ ہو. ایڈمز نے کہا کہ نہیں, کہ میں تو اس لیے گیا تھا تاکہ ان کے لیے جگہ خالی ہو, لیکن کافی بدمزگی ہوئی. اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اوور دا ایئرز بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں, اور ان چیزوں سے امریکہ نے سیکھا یہ کہ جو سابق صدر ہے اس کو ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی دینا جو ہے وہ امریکہ کے پولیٹیکل حق میں ہے, کیونکہ دنیا اس کو ایز صدر ہی دیکھتی ہے. ابھی بھی جب ہم کنگڈم کی بات کرتے ہیں, یا ہم بش صاحب کی بات کرتے ہیں, یا اوباما صاحب کی بات کرتے ہیں, تو ایز این امریکن پریزیڈنٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے دو چار چیزیں ہوئی. ایک تو قانون میں اب بہت سی ایسی پروویژنز آتی ہیں اوور دا ایئرز, مینی آف دیم ریسنٹ, جو صدر کو کچھ فرائض بھی دیتی ہیں اور بہت سی مراد بھی دیتی ہیں. مثلاً ایک انٹرسٹنگ بڑی چیز یہ ہے کہ سابق صدر جو ہے وہ گاڑی میں چلا سکتا. سو سپوزڈلی آخری سابق صدر جس نے خود گاڑی چلائی تھی وہ لنڈن جانسن تھے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈرائیور بھی ملے گا, اور اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں چلا سکتے تاکہ ان کی جان پہ کوئی خطرہ نہ ہو. اس کی وجوہات وہ تھی. اسی طرح ان کو ایک سیکیورٹی ڈیٹیل ملتی ہے سیکیورٹی سروس کی, ان کو ایک تنخواہ کہہ لیں, جو پینشن کہہ لیں, وہ ملتی ہے تاکہ وہ اپنی ایک خاص ڈگنیٹی جو ہے اس کو برقرار رکھ سکیں ایز اے فارمر پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس.
میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ حالیہ الیکشنز کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان صدور نے اپنی لائبریریاں قائم کی اپنی آبائی ریاستوں میں, تو یہ سرکاری طور پر کیا جاتا ہے یا ان لوگوں کا اپنا انیشیٹو ہے, یعنی سابق صدور کا؟
ایک جو ریسنٹ چیز ہے جو میرے خیال میں بڑی اچھی ہے, وہ جو ہے جو لائبریریز ایکٹ تھا, فارمر پریزیڈنٹ لائبریریز ایکٹ, کے سابق صدر جو ہوتا ہے وہ ایک لائبریری بنائے گا. لائبریری کے لیے پیسے وہ خود جمع کرے گا جس طرح کیمپین کے لیے کرتا ہے, اور اس لائبریری کا پرپز ایک تو پبلک ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی وہ کاغذات ہیں وہ اس لائبریری کا حصہ ہوتے ہیں, جو اس کے صدر ہوتے ہوئے کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ جو اس کی ایز صدر انوالو ہوا وہ اس کا ایک پرماننٹ ریکارڈ ہوتا ہے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ ان کو اجازت یہ نہیں ہے کہ چوز کریں کہ کون سا کاغذ جو ہے اس لائبریری میں جائے گا اور کون سا نہیں جائے گا. یہ مسئلہ پڑا جب نکسن صاحب کا کیس ہوا, وہ چاہتے تھے کہ کچھ ڈاکیومینٹس وہ نکسن لائبریری میں نہ موجود ہو, لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ جناب جو آپ کے کاغذات ہیں وہ تو حکومت کے ہیں کیونکہ وہ پبلک ڈاکیومینٹس ہیں. بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ ان تمام چیزوں سے ان اے وے دیر از اے رول. آپ جب سابق صدر ہوتے ہیں تو آپ کا سٹل ایک پبلک رول ہے. ایک اور چیز اگر میں نے پہلے ذکر نہیں کیا تو وہ اہم ہے, وہ یہ کہ سابق صدر جو ہے اس کو ایک حد تک سیکیورٹی بریفنگ بھی دی جاتی ہے, کیونکہ اگین وہ ایک طرح سے ایک دنیا اس کو دیکھتی ہے ایز اے ریپرزینٹیٹو, تو جو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں اس پہ اس کو برقرار رکھی جاتی ہے ایک سرٹن لیول آف سیکیورٹی بریفنگ. اوور آل اس ساری چیز کی اہمیت یہ ہے کہ سابق صدر ہونا جو ہے وہ ایک اہمیت بھی رکھتا ہے, ایک ریسپانسبلٹی بھی رکھتا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ امریکہ نے ایک طرح سے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ برقرار رہے.
شکریہ ڈاکٹر عادل نجم.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کی کوششوں سے سوڈان اور اسرائیل کے درمیان امن کا ایک معاہدہ ہوا ہے جو گزشتہ 3 مہینوں سے بھی کم عرصے میں مسلمان اکثریت والے کسی ملک کے ساتھ اسرائیل کا ایسا تیسرا معاہدہ ہے. اسرائیل اور سوڈان نے اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کا فیصلہ کیا ہے. دونوں ملک زراعت, معیشت, تجارت, ہوا بازی اور امیگریشن کے مسائل اور باہمی فائدے کے دوسرے شعبوں میں تعاون کے سمجھوتوں کے بارے میں مذاکرات شروع کریں گے. یہ تاریخی امن سمجھوتا اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان ہونے والے اسی طرح کے معاہدوں کے بعد طے پایا ہے. ابراہیم نامی معاہدوں کو وسعت دے کر سوڈان کو شامل کرنا ایک اہم قدم ہے جس سے سوڈان اور اسرائیل کے لیے مواقع پیدا ہوں گے کہ وہ اپنے دونوں ملکوں کی سیکیورٹی کو بڑھاتے ہوئے اپنے عوام کی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں. یہ حقیقت ہے کہ کئی عشروں سے سوڈان اسرائیل کے ساتھ جنگ کی حالت میں تھا اور اس نے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رکھا تھا. 1967 میں 6 دنوں کی جنگ کے بعد خرطوم میں عرب لیگ کا اجلاس ہوا تھا جس میں ایک اعلان جاری کیا گیا تھا جسے 3 نکات کے اعلان کا نام دیا گیا تھا, یعنی کوئی امن نہیں, ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور نہ کوئی مذاکرات ہوں گے. اب یہ سب باتیں تبدیل ہو گئی ہیں. جیسا کہ صدر کے سینئر مشیر کشنر نے توجہ دلائی کہ صدر ٹرمپ کے دور حکومت میں ہمارے سامنے 3 باتیں اس بات کی شکل میں آئی ہیں, یعنی ہم امن سے ہیں, ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں اور مزید امن کے لیے ہم مذاکرات کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ عشروں تک ایک ظالمانہ اسلام پسند آمریت کے تحت رہنے کے بعد جس نے دہشت گردی کی حمایت کی سوڈان کے لوگوں کو نئی پالیسیوں کے ساتھ ایک نئی حکومت ملی ہے. سوڈان کی عبوری حکومت نے دہشت گردی کے خاتمے, منڈی کی معیشت اور جمہوری ادارے کے قیام کے لیے اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے اور جو معاہدہ طے پایا ہے اس کا مقصد انہی وابستگیوں کو آگے بڑھانا ہے اور یہ سوڈان کی تاریخ میں ایک کلیدی موڑ ہے. امریکہ اس اہم پیش رفت کا خیر مقدم کرتا ہے اور سوڈان کے لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہے جبکہ وہ اپنے لیے اور آئندہ نسلوں کی خاطر ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کر رہے ہیں. ان 3 نئے امن سمجھوتوں کے طفیل مشرق وسطی اور افریقہ میں سیاسی اور فوجی اعتبار سے اہم تبدیلی رونما ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اسرائیل کے ساتھ جبکہ مزید ممالک تعلقات کو معمول پر لائیں گے یہ علاقہ زیادہ مستحکم, محفوظ اور خوشحال ہو جائے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں ایک بار پھر. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کے روز دورہ کابل کے دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے جس میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات, افغان امن عمل اور علاقائی روابط کے فروغ اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے. ملاقات کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان اور افغانستان اہم باہمی معاملات کو حل کرنے کے لیے مشترکہ کمیٹیاں قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے تاکہ وزیر اعظم کے دورہ کابل کے نتیجے میں قائم ہونے والی اعتماد کی فضا کو قائم کرنے کے لیے پائیدار اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے. افغانستان میں کی جانے والی چھان بین میں الزام لگایا جا رہا ہے کہ آسٹریلیا کی خصوصی افواج نے ملک میں 11 سال کے دوران 3 درجن سے زائد غیر مسلح شہریوں اور قیدیوں کو غیر قانونی طور پر ہلاک کیا. آسٹریلیا کی دفاعی افواج کے سربراہ جنرل اینگس کیمبل نے کیمبرا میں ایک پریس کانفرنس میں 4 سال تک جاری رہنے والی خصوصی چھان بین کے نتائج کا انکشاف کیا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے مردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان قتل کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے اہم ملزم کے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے، جبکہ ضمانت پر رہائی پانے والے 25 ملزمان کی سزاؤں کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی ضمانتوں پر رہائی کو منسوخ کر کے فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 ججوں پر مشتمل بینچ نے دیگر 7 ملزمان کو دی جانے والی عمر قید کی سزاؤں کو بھی برقرار رکھا ہے۔ پشاور اور ایبٹ آباد کے انسداد دہشت گردی کے عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف صوبائی حکومت اور مشال خان کے والد اقبال خان نے اپیلیں دائر کی تھیں۔ مردان یونیورسٹی کے شعبہ ابلاغ عامہ کے آخری سال کے طالب علم مشال خان کو ساتھی طلبہ اور یونیورسٹی ملازمین نے توہین مذہب کا الزام لگا کر قتل کر دیا تھا۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے خاتمے کے لیے صرف ویکسین پر انحصار کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ویکسین کرونا کے پھیلاؤ کی موجودہ لہر کو نہیں روک سکتی۔ اور قحط اور خشک سالی کے خطرے سے 2-4-7 ملکوں کو بچانے کے لیے اقوام متحدہ نے اپنے ایک ایمرجنسی فنڈ سے $100 ملین بھیجے ہیں۔ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر نے فیس بک، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ کی طرز پر سٹوریز کا فیچر متعارف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔